نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کتاب الاخلاص، نیت، اخلاص اور صدق، نیت اور اس کی حقیقت، اخلاص اور اس کی فضیلت، اخلاص کی حقیقت، ملاوٹ والے عمل کا حکم اور اس پر ثواب کا استحقاق، صدق اور اس کی حقیقت اور فضیلت، یہ ہیں اس کی مختلف فصلیں۔ تو آج ہم فصل اول سے شروع کریں گے، نیت، اخلاص اور صدق۔ ارباب بصیرت کو انوار القرآن سے یہ بات معلوم ہوئی ہے، ارباب جو ہے یہ رب کی جمع ہے۔ رب کا معنی جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ خالق، مالک اور مدبر ہوتا ہے، تو جب اس کی نسبت انسانوں کی طرف ہوتی ہے تو اس سے مراد خالق اور مالک نہیں ہوتا بلکہ مدبر ہوتا ہے، جسے ربت البیت خاتون خانہ کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ ہوم مینجمنٹ کرتی ہے۔ تو ارباب بصیرت سے مراد وہ لوگ جو بصیرت رکھتے ہیں، یا مالک کے معنوں میں کر سکتے ہیں، لیکن انسان بہرحال خالق نہیں ہوتا۔ ارباب بصیرت جو بصیرت کے مالک ہیں، جن کو اللہ نے عقل، سمجھ اور فہم دے رکھی ہے، ان کو انوار القرآن، یعنی قرآن کے نور، نور کی جمع ہے انوار، یعنی قرآن کی جو روشنی ہے اس سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ سعادت تک پہنچنے کے لیے، یعنی خوش قسمتی تک پہنچنے کے لیے، اصل کامیابی تک پہنچنے کے لیے علم اور عبادت نہایت ضروری ہیں۔ علم اور عبادت بہت ضروری ہیں، یعنی ان دو چیزوں کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں سب لوگ ہلاک ہو رہے ہیں مگر علم والے، اور سب علم والے ہلاک ہوں گے سوائے عاملین کے، یعنی عمل کرنے والے، اور سب عمل والے ہلاک ہوں گے سوائے مخلصین کے، یعنی اخلاص والوں کے، اور مخلص بھی عظیم خطرے میں ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ انسان کو کامیابی کے لیے کس قدر محتاط زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور محتاط زندگی کا دوسرا نام تقوی والی زندگی ہے، جس میں ہر لمحے انسان محتاط رہتا ہے، بولتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے، کسی سے معاملہ کرتے ہوئے، کسی کے سامنے اس سے معاملہ کرتے ہوئے، کسی کی غیر حاضری میں اس کے بارے میں کچھ رائے دیتے ہوئے، بغیر نیت کے عمل محض مشقت ہے، یعنی مزدوری ہے، عاملۃ ناصبہ، کام کر کر کے تھک رہے ہیں لیکن فائدہ اور حاصل کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں۔ اور نیت بغیر اخلاص کے ریا، یعنی دکھاوا، اور اخلاص بغیر تحقیق کے غبار، یعنی اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے پریشان غبار بنا دیا، یعنی پہاڑوں جتنے عمل ریت کے ذرات کی طرح قیامت کے دن اڑا دیے جائیں گے، ان کو نام اعمال میں یا میزان میں کوئی وزن نہ دیا جائے گا۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، جیسے سورۃ الکہف میں آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اعمال کا سائز تو بہت بڑا تھا لیکن ان کے اندر اخلاص نہ تھا، یعنی وہ اللہ کے لیے نہ تھے۔ میں نہیں سمجھتا کہ جو نیت کی حقیقت کو نہیں جانتا اس کی نیت کیسے درست ہو سکتی۔ یہ کہتے ہیں کہ میری سمجھ سے یہ بالا ہے کہ جس شخص کو یہ نہیں پتا کہ نیت کیا ہوتی ہے اور نیت کس طرح انسان کے اعمال میں اثر انداز ہوتی ہے، وہ پھر نیت ٹھیک کیسے کر سکتا ہے؟ اور اگر وہ اخلاص کی حقیقت نہیں جانتا تو اس کی نیت میں اخلاص کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اور اگر اسے صدق کے معنی کا علم نہیں، یعنی سچائی کا معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا ہوتی ہے، تو مخلص اپنے نفس سے صدق کا مطالبہ کیسے کر سکتا ہے، یعنی اپنے آپ سے سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر بندے کا جو اللہ کی اطاعت کا ارادہ کرے، پہلا کام یہ ہے کہ وہ نیت کو جانے. یہ وجہ ہے کہ محدثین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ کتاب کے آغاز میں وہ نیت کا باب رکھتے ہیں, اس سے شروع کرتے ہیں. اور صرف یہ کتابیں لکھتے ہوئے نہیں, بلکہ کوئی بھی کام کرتے وقت انسان اس چیز کو سب سے پہلے مد نظر رکھے, تاکہ اسے معرفت حاصل ہو, اور پھر صدق اور اخلاص کی حقیقت معلوم کرنے کے بعد اپنے عمل کو اس کے مطابق درست کرے. کیونکہ بندے کے لیے یہی نجات کا وسیلہ ہے. کیا چیز نجات کا وسیلہ ہے؟ نیت کی درستگی, یعنی نیت کو جاننا, اخلاص کو جاننا, صدق کو جاننا, اور پھر ان کی حقیقت معلوم کرنے کے بعد اپنے عمل کو ان کے مطابق کرنا, اسی پر نجات کا انحصار ہے. اور اب ہم ان چیزوں کو تین حصوں میں بیان کرتے ہیں. نیت اور اس کی حقیقت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, اور ان لوگوں کو نہ ہٹا جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور وہ اس کی رضامندی چاہتے ہیں. نوح علیہ السلام اور باقی جتنے بھی پیغمبر تھے, ان سب کو یہ مسئلہ پیش رہا کہ انبیاء پر ایمان لانے والوں میں پہلے وہ لوگ تھے کہ جو دنیاوی اعتبار سے بہت سٹیٹس نہیں رکھتے تھے. تو اس قوم کی ایلیٹ نے اس بات پر اعتراض کیا کہ آپ کی مجلس میں چونکہ ایسے لوگ موجود ہیں, اس لیے ہم یہاں نہیں بیٹھ سکتے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگوں کی مخصوص مجالس ہوتی ہیں, مخصوص سرکلز ہوتے ہیں, بس انہی میں وہ رہتے ہیں, انہی کے اندر ہی وہ گھومتے پھرتے ہیں, انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, اور سوسائٹی کے باقی لوگوں سے ان کا کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا, رکھنا پسند بھی نہیں کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مکہ کے جو قریش تھے, ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے, ان کا مطالبہ بھی یہی تھا کہ آپ اپنی مجلس سے بلال کو, عمار کو, یاسر کو رضی اللہ عنہم, اور اسی طرح کے باقی غلاموں کو اٹھا دیں تاکہ ہم آپ کے پاس بیٹھ کر آپ سے کچھ سیکھ سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا. واضح طور پر آپ کو حکم دیا گیا کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, آپ اپنے سے ایسے لوگوں کو دور نہ کریں جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور ان کے اندر اخلاص ہے. يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, اللہ کے ذکر کے پیچھے ان کی نیت کیا ہے؟ صرف اللہ کی توجہ چاہنا, اللہ کی محبت چاہنا. ایسے لوگ کسی بھی معاشرے کا قیمتی ترین سرمایہ ہوتے ہیں, جن کے اندر اخلاص ہوتا ہے, جن کے نیکی کے کام کسی دنیاوی شہرت کے لیے نہیں ہوتے, کسی وقتی مصلحت کی خاطر نہیں ہوتے, بلکہ سراسر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتے. جس کسی انسان کو ایسی کوئی صحبت یا کمپنی نصیب ہو جائے, اسے اس پر شکر گزار ہونا چاہیے, اور کبھی بھی اسے اس سے دور نہیں ہونا چاہیے, اسے اپنے سے دور نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ ذریعہ بن جاتے ہیں انسان کے اللہ کے قریب ہونے کا. ارادے سے مراد نیت ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کی, کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, اور ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی. تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوئی, تو اس کا اجر اللہ اور رسول کے ذمے ہے, اور جس کی ہجرت تحصیل دنیا یعنی دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہوئی, تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے ہجرت کی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا, ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بتائیے ایک آدمی بہادری دکھانے کو لڑتا ہے اور ایک آدمی قومی دھڑے کے لیے, یعنی اپنی قوم کا نام بلند کرنے کے لیے, تعصب کے لیے, عصبیت کے لیے, اور ایک آدمی دکھلاوے کے لیے, اپنے آپ کو بڑی چیز یا بہادر نمایاں کرنے کے لیے, ان میں سے اللہ کی راہ میں کون سی لڑائی ہے؟ یعنی بہادر, بہادری ظاہر کرنے والے کی, یا پھر قوم پرست کی, یا پھر دکھاوا کرنے والے کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے لڑے وہ اللہ کی راہ میں ہے. یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں میں ہیں, اور آپ بہت دفعہ پڑھ اور سن چکے ہیں، اس پر میرا لیکچر بھی ہے، جیسی نیت ویسا پھل، یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اس میں بھی کافی ڈیٹیل سے یہ باتیں بیان ہوئی ہیں، اس لیے میں ان کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گی، صرف یاد دہانی ہی کافی ہے یہاں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے پیچھے مدینے میں کچھ ایسے آدمی چھوڑ آئے ہو کہ تم جو بھی کوئی وادی طے کرتے ہو یا جو بھی راہ چلتے ہو وہ تمہارے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہیں، ان کو بیماری نے روک رکھا ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر وہ آیات بھی نازل ہوئی تھی نا. اگر سورۃ التوبہ آپ پڑھیں تو اس میں واضح طور پر آتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کے پاس سواری نہیں تھی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر نہیں نکل سکے تھے، لیکن انہیں اس بات کا بہت ہی رنج اور غم تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تبوک سے، تو راستے میں آپ نے لوگوں کو یہ بات فرمائی تھی کہ جو یہاں اس حدیث میں لکھی ہوئی ہے کہ تم اپنے پیچھے مدینے میں کچھ ایسے آدمی چھوڑ آئے ہو کہ تم جو بھی وادی طے کرتے ہو یا جہاں بھی جاتے ہو تمہارے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہیں، ان کو بیماری نے روک رکھا، لیکن ایک اور جگہ آتا ہے ان کو عذر نے روک رکھا ہے، عبسہم العذر. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر ہے 92. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم قلت لا اجد ما احملکم علی تولوا وعینہم تفید من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالی بندے کے ارادوں اور نیتوں اور اندر کے حالات کو جانتا ہے، لہذا وہ اسی کے مطابق ان سے معاملہ کرے گا. ابو قبشہ انصاری نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کی مثال چار آدمیوں کی طرح ہے. ایک وہ ہے جسے اللہ نے مال اور علم عطا فرمایا اور وہ علم کے مطابق عمل کرتا ہے اور مال کو حق میں خرچ کرتا ہے. ایک وہ جسے اللہ نے علم دیا ہے مال نہیں، اور وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال بھی ہوتا تو میں بھی اس کی طرح اسے خرچ کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں اجر میں برابر ہیں. کون سے دونوں؟ ایک وہ جس کے پاس علم ہے اور مال بھی ہے، اور وہ علم کے مطابق مال کو یعنی صحیح جگہ پر اچھی جگہ پر خرچ کرتا ہے. دوسرے کے پاس صرف علم ہے مال نہیں، لیکن وہ نیت اچھی رکھتا ہے. تو اس اچھی نیت کی وجہ سے ان دونوں کا اجر برابر ہو جائے گا. ایک وہ ہے جسے اللہ نے مال دیا ہے اور علم نہیں، وہ اس میں پریشان ہے اور مال کو ناجائز طور پہ خرچ کرتا ہے کیونکہ پتہ نہیں کہاں خرچ کرنا ہے. ایک وہ ہے جس کے پاس نہ مال ہے نہ علم، وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح خرچ کرتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں. حالانکہ اس کے پاس مال نہیں، لیکن نیت ویسی ہے جیسے بے علم مال والے کی ہے، کیونکہ اس کو بھی پتہ کچھ نہیں ہے، جانتا ہی نہیں، اور وہ غلط راہوں پر خرچ کر رہا ہے. ابو عمران جونی نے کہا، فرشتے اعمال لے کر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس صحیفے کو پھینک دو. اعمال نامے میں سے کچھ حصہ پھکوا دیا جاتا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اس نے اچھی بات کہی اور ہم نے اس کو لکھ لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس نے میرے لیے نہیں کی، وہ تو دکھانے کے لیے کر رہا تھا کہ لوگ مجھے بہت ذہین اور عقل مند اور انٹلیکچل سمجھے. پھر اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتے ہیں، فلاں آدمی کے لیے اتنی اتنی نیکی لکھو. وہ کہتے ہیں، اے رب، اس نے تو ایسا عمل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس نے اس کی نیت کی تھی. اگر انسان نیت کرتا ہے اور کر نہیں سکتا تو بھی اس کا اجر لکھ لیا جاتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، سب سے افضل عمل یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ادا کرے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ. اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرے، کھانے میں، دیکھنے میں، تعلقات میں، ہر چیز میں. اور اللہ تعالیٰ کے ثواب کی سچی نیت کرے، یعنی ہر کام اللہ سے اجر پانے کے لیے کرے. کیونکہ بندہ جب بندوں سے اجر پانے کے لیے کرتا ہے تو بندے تو دے نہیں سکتے، لیکن جب اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بہتر دیتے ہیں جو کوئی بندہ انسان کو دے سکتا ہے. مثلا آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ویسی بھلائی کرے، یا یہ کہ آپ نہ بھی چاہیں اور وہ ویسی کر دے، ہو سکتا ہے آپ کو اس کی ضرورت نہ ہو. لیکن جب آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ کو کس بھلائی کی کہاں اور کس موقع پر ضرورت ہے، تو وہ کہیں زیادہ بہتر طور پر آپ کو لوٹاتا ہے. بعض اوقات بندے آپ کو شکریہ میں جواباً کچھ دینا بھی چاہتے ہیں لیکن وہ دیا ہوا بھی آپ پر بوجھ ہوتا ہے، آپ کو وہ چاہیے نہیں ہوتا، تو کیا فائدہ ایسی چیزوں کا؟ کیونکہ بندوں کو تو علم ہی نہیں ہماری اصل ضرورت کیا ہے. تو پہلی بات ہے کہ بندوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہمیں چاہیے کیا. دوسری بات یہ کہ اگر انہیں پتہ چل بھی جائے کہ ہمیں کیا چاہیے تو خود فقیر ہیں، وہ کہاں سے دیں بےچارے. تو پھر ایسے میں بندوں سے توقع رکھنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسان کی فرسٹریشن میں مزید اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے، انسان کے غم اور دکھ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے بہتر کیا ہے کہ انسان کچھ بھی کرے، ثواب کی سچی نیت کر لے. کس سے؟ اللہ سے لینے کی. بعض کہا کرتے تھے مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ جس سے میں ہمیشہ اللہ کے لیے عمل کرنے والا ہو جاؤں. تو اسے کہا گیا نیکی کی نیت کر، تو ہمیشہ عامل رہے گا اگرچہ عمل نہ کرے. تو نیت قبول ہوتی ہے اگرچہ عمل نہ ہو، کیونکہ جس نے رات کو نماز پڑھنے کی نیت کی پھر وہ سو گیا تو اسے نیت کا ثواب ضرور مل جائے گا. تو نیت تو کریں، لیکن ہم ڈر کے مارے نیت بھی نہیں کرتے کہ ہائے بڑی مشکل ہوگی اس لیے کہتے ہی نہیں. کم از کم شوق تو ظاہر کریں. جب انسان کسی چیز کا شوق ظاہر کرتا ہے اور کرنا بھی چاہتا ہے لیکن کسی وجہ سے نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون کتنا سچا ہے. یہاں آتا ہے صدق کا مقام، کہ اگر ہماری نیت میں سچائی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرماتے ہیں. حدیث میں ہے جس آدمی نے رات کا کوئی وقت نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھا ہو پھر وہ سو جائے تو اس کی نماز کا اجر اس کے لیے لکھا جاتا ہے اور اس کا سو جانا اس پر خدا کا صدقہ ہو جاتا ہے. حدیث میں ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن بات یہ ہے کہ جیسے اوپر بات ہو رہی تھی کہ انسان کی نیت جو ہے اگر وہ کر لیتا ہے تو عمل نہ بھی ہو تو اجر ملتا ہے، تو اس اعتبار سے نتیجہ یہی نکلتی ہے بات. تو اگر ہم یہ نہ کہیں کہ یہ حضور نے فرمایا یہ حدیث ہے، یہ بات اٹسلف ہیز سم ریالٹی. تو اس لیے یہ کہنے کی بجائے کہ حدیث ہے کیا کہا جائے کہ ایک قول ہے، کہا جاتا ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں. معلوم ہونا چاہیے کہ اعمال کی تین قسمیں ہیں. پہلی قسم گناہ ہے، یہ نیک نیتی سے نیکی نہیں بن سکتے، نیک نیت سے نیکی نہیں بن سکتے. یعنی اگر آپ نے اچھی نیت سے چوری کی کہ میں کسی کا مال اٹھا کے صدقہ کراؤں، تو اس سے چوری جو ہے وہ ثواب کا کام نہیں ہو سکتا. جیسے کوئی آدمی حرام مال سے مسجد بنائے تو نیت اس میں مؤثر نہیں ہوگی، اگرچہ بھلائی کی نیت کرے، کیونکہ برائی آخر برائی ہے. نیکی صرف وہ ہے جسے شریعت نیکی سمجھتی ہے. یہ کس طرح ممکن ہے کہ برائی نیکی بن جائے؟ یہ ناممکن ہے. اب دیکھیں گندے پانی سے آپ نہائیں دھوئیں جو بھی کریں گندے ہی رہیں گے. تو یہ حال حرام مال کا ہے، حرام کاموں کا، حرام طریقوں کا. معلوم ہونا چاہیے کہ جو آدمی حرام مال سے مسجد یا مدرسہ تعمیر کر کے بادشاہ کا قرب حاصل کرنا چاہے وہ ایسا ہے جیسے علماء سوء یعنی برے علماء بے وقوفوں اور شریر لوگوں کو علم سکھاتے ہیں جو فسق و فجور میں مشغول ہیں. کیونکہ یہ لوگ جب علم حاصل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے راستے کے ڈاکو بنیں گے اور نقصان دہ ہوں گے. یہ دنیا پر کتوں کی طرح جھپٹیں گے، جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے علماء جو تھے وہ دنیا کی خاطر دین بیچ ڈالتے تھے. فَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، خواہشات کی پیروی کریں گے اور ان کا وبال ان کے استاد پر ہوگا، کیونکہ اس کو ان کی بدنیتی اور علم حاصل کرنے کے مقصد کا اندازہ تھا. یعنی اگر کسی کے بارے میں یہ پتا ہو کہ اس کی نیت اچھی نہیں ہے اور یہ اس علم کو حاصل کر کے فتنہ فساد پھیلائے گا، تو پھر انسان ایسے شاگرد کو قبول نہ کرے. لیکن آج کل تو استادوں بیچاروں کے پاس خود کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا کہ کس کو شاگرد بنائے اور کس کو نہ بنائے، کیونکہ یہ پڑھانا اور پڑھنا بھی ایک پیشہ بن گیا. تو جب کوئی چیز پیشہ وری بن جاتی تو پھر اس کی روح ہی نکل جاتی. بہرحال مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں آپ کو نیت پتہ چل جائے، مثلا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بیٹا اگر پیسے لے گا اور لے کر وہ کسی غلط جگہ لگائے گا، تو پھر دینے کی وجہ سے اس کے گناہ میں آپ بھی شریک ہو جائیں گے. اسی طرح قصہ گو لوگوں کو قصوں کی تعلیم حاصل کرنا ہے کہ ان میں سے اکثر کا مقصد دنیا حاصل کرنا اور مال اکٹھا کرنا ہوتا ہے. تو ان کو تعلیم دینا فساد پر مدد کرنا ہے. یعنی اگر کوئی شخص ایسا علم حاصل کرنا چاہتا ہے جس سے آپ کو پتہ چل رہا ہو, اندازہ ہو رہا ہو کہ وہ اس کے بدلے دنیا چاہتا ہے, چاہے دنیا کی شہرت چاہتا ہے یا دنیا کا مال چاہتا ہے, تو پھر انسان اس کو تعلیم دینے سے پرہیز کرے. یا یہ ہے کہ علم کی وجہ سے اس کی اصلاح کرے, اور اگر اصلاح نہ ہو تو آئندہ مزید اس کو پھر لفٹ نہ کرائے. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اطاعت بھی اگر برے ارادے سے کی جائے تو وہ بھی گناہ بن جاتی ہے. یعنی اگر مال خرچ کر رہا ہے تو اطاعت ہے, لیکن اگر نیت خراب ہے تو وہ خرچ کرنا بھی برا ہے. اسی طرح گناہ خواہ کسی بھی نیت سے کیا جائے نیکی نہیں بن سکتا. اگر اس کے ساتھ ارادہ بھی گندا ہو تو اس کا بوجھ اور بھی بڑھ جاتا ہے, اور ایسا شخص وبال عظیم کا مستحق ٹھہرتا ہے. کون؟ اگر کسی کا ارادہ گندا ہو اور پھر اچھا کام چاہے ظاہراً کر رہا ہو تو اس کا فائدہ کچھ نہیں جب تک نیت اچھی نہ ہو. دوسری قسم عبادات کی ہے, اور افضلیت میں اضافہ نیت پر منحصر ہے. بعض لوگ صرف اللہ کی عبادت کی نیت کرتے ہیں, بعض لوگ صرف اللہ کی عبادت کی نیت کرتے ہیں. اگر کوئی نیت نہ ہو تو پورے ثواب سے محروم رہے گا. اس کے مقابلے میں عمل کی افضلیت کا انحصار نیک نیتوں کی کثرت سے ہوتا ہے. یعنی جتنی اچھی نیت ہوگی اتنا زیادہ اجر اور ثواب ہوگا, کیونکہ ایک ہی اطاعت میں بہت سے نیکیوں کی نیت ممکن ہے. ایسی صورت میں ہر نیت پر ثواب ملے گا, کیونکہ ان میں سے ہر ایک مستقل نیکی ہے, اور پھر ہر نیکی 10 گنا تک بڑھ جاتی ہے. اس کی مثال مسجد میں بیٹھنا ہے کہ وہ ایک نیکی ہے, اور اس کے ساتھ ہی بہت سی نیتیں بھی ہو سکتی ہیں. ان میں سے یہ بھی ہے کہ نماز کے انتظار میں بیٹھے, اعتکاف کی نیت بھی ہو سکتی ہے, اعضاء کو گناہ سے روکنے کی نیت بھی ہو سکتی ہے, اور اس کے ساتھ ہی یہ نیت بھی کہ اللہ کی راہ سے روکنے والی چیزوں سے علیحدہ ہو جائے, خالص اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو وغیرہ وغیرہ. تو یہ زیادہ نیتیں کرنے کا طریقہ ہے. اسی پر تمام عبادتوں کو قیاس کرنا چاہیے. کوئی اطاعت بھی ایسی نہیں جس میں زیادہ نیتیں نہ ہو سکتی ہوں. مثلا اگر آپ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو آپ صرف ایک ریچول کی ادائیگی کے لیے نہ جائیں, بلکہ ساتھ نیت کریں کہ اچھا میں لوگوں کو کچھ سکھاؤں گا بھی وہاں جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے, یا یہ کہ میں ان پر صدقہ خیرات کروں گا جو میرے آس پاس ایسے لوگ ہوں گے کہ جو سفر کے ساتھی ہوں گے, یا یہ کہ میں ان کی خدمت کر کے ثواب حاصل کروں گا, یا یہ کہ میں اچھی کتابیں اچھی کیسٹس اور اچھی چیزیں بانٹوں گا ان کے بیچ میں تاکہ ان کو بھی اللہ کے دین کا علم ہو, اور پھر یہ بھی نیت ہو کہ میں اس عمل کا جو اجر اور ریوارڈ ہے وہ اللہ سے قیامت کے دن لینا چاہوں گا, اور اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی شہرت اور ریاکاری نہ ہوگی. تو جتنی بھی نیتیں انسان کرے گا اتنا ہی اجر ملٹی پلائی کر جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ انسان ایک ٹرپ میں, ایک سفر میں, ایک کام کرتے وقت ایک سے زیادہ نیتیں کر لے. مثلا جب لاسٹ ایئر میں پاکستان آئی تھی تو میں نے کئی نیتیں کی ہوئی تھی. یہ الگ بات ہے کہ انسان اس میں ٹاپ پر ایک نیت رکھتا ہے, پھر اس کے بعد کچھ نیتیں, یعنی ایک چیز ٹاپ موسٹ پرائرٹی ہوتی ہے, پھر کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے وسیع ہیں, اور انسان ایک سے زائد نیتیں کرتے ہوئے اللہ کے زیادہ خزانوں سے فائدہ اٹھائے. جب اس نے ہمیں دعوت دی ہے تو ہم تھک جاتے ہیں, یا ہمارے اندر کمی ہے مگر اللہ کے ہاں کمی نہیں. لکھتے ہیں کہ تیسری قسم مباح چیزوں کی ہے, اور ہر مباح میں ایک سے زائد نیتیں ہو سکتی ہیں, اور ان سے بڑے بلند درجات حاصل کیے جا سکتے ہیں. جو آدمی ان چیزوں سے غافل ہے اور ان کو جانوروں کی طرح استعمال کرتا ہے وہ بڑے نقصان میں ہے, اور بندے کو اپنے خیالات اور اقدامات اور نگاہوں کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے. یعنی خیالات کی بھی ویلیو ہے, خیالات بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اور اقدامات یعنی جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے انسان اور پھر آگے بڑھتا ہے, تو ارادے کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور نگاہوں کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے کہ انسان مختلف چیزوں پر کس نظر سے نگاہ ڈالتا ہے. مثلا برف برس رہی ہے تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو, آسمان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, زمین کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, کسی پھول پتے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, کیا ان چیزوں کو دیکھ کر آپ کو اللہ کی محبت آ رہی ہے, اللہ کی یاد آ رہی ہے، یا پھر آپ ایسے غافلوں کی طرح بس دیکھ رہے ہیں ان کو، ان کا رنگ شنگ دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں یا مسل کے پھینک دیتے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ مختلف چیزوں کے ساتھ کیا اور کیسا معاملہ کرتے ہیں. قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا کہ فلاں کام کیوں اور کس ارادہ سے کیا تھا، یعنی مباح چیزوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا. مباح چیزوں سے خدا کا قرب حاصل کرنے کی مثال خوشبو لگانا ہے. خوشبو لگانے میں سنت کا اتباع، مسجد کے احترام اور بدبو کو دفع کرنے کی نیت کرے کہ بدبو سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا، جس کی بو اچھی ہو اس کی عقل زیادہ ہوتی ہے، یعنی وہ سمجھدار شخص ہے، عقل مند انسان ہے. اسی طرح سر میں تیل لگانے سے ذہانت اور عقل کی تیزی پیدا ہوتی ہے اور دینی مہمات کا ادراک آسان ہو جاتا ہے، یعنی دین کی باتیں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں کیونکہ انسان ایکٹیو ہو جاتا ہے، مینٹلی جاگ اٹھتا ہے. بعض سلف نے کہا، میں پسند کرتا ہوں کہ ہر چیز میں میری نیت ہو. کتنی خوبصورت بات ہے یہ، میں پسند کرتا ہوں کہ ہر چیز میں میری نیت ہو، خواہ وہ فرض ہے یا سنت ہے، نفل ہے، مباح ہے، مستحب ہے، کچھ بھی ہے، ہر چیز میں نیت ہو. یہاں تک کہ کھانے پینے سونے اور بیت الخلاء میں جانے میں بھی نیت ہو. ان میں سے ہر چیز کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرنا ممکن ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو بدن کے بقا اور دین کے بقا اور دین کے مہمات کے لیے، یعنی دین کے کاموں کے لیے دل کی فراغت کا سبب ہیں. اب اس میں باقی چیزیں تو شاید آپ سمجھ رہے ہوں کہ کھانا کھا کے طاقت آتی ہے، پی کر پیاس بجھتی ہے تو انسان کو سکون آتا ہے اور زیادہ اچھی طرح بات ہو سکتی ہے، سونے کا بھی، بیت الخلاء جانے میں بھی کیا نیت ہو. تو مثلاً اگر آپ کو بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہے اور آپ زبردستی بیٹھ کر تلاوت ہی کر رہے ہیں چاہے، اور آپ کو یکسوئی نہیں ہو رہی، تو ایسی تلاوت کا کیا فائدہ؟ پہلے انسان اپنی ضرورت کو پورا کرے اور پھر دل کی فراغت یعنی کسی بھی اور طرف دھیان جانے سے اپنے آپ کو بچا کر یکسو ہو کر کوئی بھی کام کرے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. تو ایسی صورت میں انسان کا چند لمحوں کے لیے اپنے کام سے ہٹ جانا اور اپنی فطری ضرورت کو پورا کر لینا، یہ بھی اجر اور ثواب کا باعث ہے. جو آدمی کھانے میں عبادت کے لیے قوت حاصل کرنے کی نیت کرے اور نکاح میں اپنے دین کو بچانے، اپنے گھر والوں کا دل خوش کرنے اور نیک اولاد کے حاصل ہونے کی نیت کرے، تو ان سب پر اسے ثواب ملے گا. اپنے کلمات اور حرکات کو حقیر نہ سمجھو. حساب ہونے سے پہلے پہلے اپنے نفس سے خود حساب کر لو، اور جو کام بھی کرنا ہو اس سے پہلے اپنی نیت صحیح کرو، جو چھوڑو اس میں اپنی نیت کو دیکھو. معلوم ہونا چاہیے کہ نیت نفس کی آمادگی اور اس کی مصلحت کی طرف اس کے میلان کا نام ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ نیت نفس کی آمادگی اور اس کی مصلحت کی طرف اس کے میلان کا نام ہے. نیت نفس کی آمادگی یعنی دل چاہے کسی کام کے کرنے کو، اور اس کی مصلحت کی طرف یعنی اس کا فائدہ نظر آئے، اس کے میلان کا نام ہے، جھکاؤ کا نام ہے، خواہ موجودہ وقت میں ہو یا آئندہ میں، یعنی فوری طور پر کوئی کام سامنے ہو یا پھر ان فیوچر کچھ کرنے کا ارادہ ہو. بعض جاہل کہتے ہیں کہ نیت کو اچھا رکھنا چاہیے، تو وہ کھانا کھاتے وقت منہ سے کہتے ہیں میں نے اللہ کے لیے کھانے کی نیت کی، یا قرآن کریم کی تلاوت کے وقت کہتا ہے میں نے اللہ کے لیے پڑھنے کی نیت کی، اور وہ اسی کو نیت سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. نیت صرف دل کے آمادہ ہونے کا نام ہے، یعنی دل کی رغبت ہو جائے بس یہ نیت ہو گئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، نیت اختیار کے تحت نہیں. یہ اہم بات ہے، یعنی ضروری نہیں کہ آپ سوچ کر ہی نیت کریں، بس جس چیز کی طرف آپ کا دل مائل ہو گیا، جھک گیا، جس وجہ سے آپ کام کر رہے ہیں، سمجھو وہی آپ کی نیت ہو گئی. بعض اوقات نیت بڑی آسان ہو جاتی لیکن کبھی بہت مشکل، اور عموماً اس آدمی کے لیے نیت آسان ہوتی ہے جس کا دل دنیا کے بجائے دین کی طرف مائل ہو. بہرحال نیت کے لحاظ سے لوگ چند قسم کے ہیں. بعض وہ ہیں جو خوف کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بعض وہ ہیں جو امید کی وجہ سے نیت کرتے ہیں، اور ایک مقام ان دونوں سے بلند تر بھی ہے، اور وہ ہے اللہ کی عبادت اور اطاعت۔ اس کے جلال اور مستحق کے عبادت ہونے کی وجہ سے، یعنی اس کی نیت کرنا، اور یہ نیت عام دنیا داروں کو میسر نہیں ہوتی۔ یعنی یہ بات کہ اللہ عبادت کا مستحق ہے اس لیے میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، کہ عام بندوں کو سمجھ نہیں آتی بات، اس کو سمجھنے والے بھی بہت تھوڑے ہیں، چے جائے کہ اس پر عمل کرنے والے۔ اس مقام والا اللہ کی محبت میں اللہ کے جلال پر غور کرنے اور اس کا ذکر کرنے کے علاوہ اور کچھ شغل نہیں رکھتا۔ اس مقام والا، کس مقام والا؟ کہ جو اللہ کی عبادت اس لیے کرے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس مقام والا اللہ کی محبت میں اللہ کے جلال پر غور کرنے اور اس کا ذکر کرنے کے علاوہ اور کچھ شغل نہیں رکھتا، یعنی اس کا دل ہر وقت اسی چیز کی طرف مشغول رہتا ہے کہ اللہ کی عظمت اور بزرگی کی باتیں، اور پھر اللہ کی یاد اور اللہ کا ڈر۔ احمد ابن خضرویہ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ اب آپ کہیں گے کیا کوئی دیکھ سکتا ہے اللہ کو؟ بس ایک خواب ہی ہے نا، ایک امیجنیشن ہوتا ہے انسان کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سب لوگ مجھ سے مانگتے ہیں اور ابو یزید مجھ کو مانگتا ہے۔ یعنی باقی لوگ اللہ سے دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں، اور ابو یزید جو ہیں وہ اللہ کو چاہتے ہیں، یعنی اللہ کو مانگتے ہیں۔ ہماری غرض نیتوں کی وجہ سے مختلف ہونا ہے۔ جس کے دل پر ایک چیز غالب ہو، بسا اوقات اسے اس کے علاوہ نیت میسر نہیں ہوتی۔ یعنی اگر انسان کے دل پر ہر وقت ایک ہی طرح کے خیالات غالب رہیں تو پھر کیا نہیں ہوتا، اور کاموں کے لیے جھکاؤ نہیں ہوتا، تو وہ نیت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اور جس کو مباح میں نیت میسر ہو اور فضیلت میں میسر نہ ہوتی ہو، تو اس کے لیے مباح بہتر ہے، فضیلت اسی کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کھانے پینے اور سونے میں یہ نیت ہو کہ اس سے عبادت کے لیے قوت حاصل کرے گا اور اپنے بدن کو آرام دے گا، لیکن فی الحال اس میں نماز اور روزے کا خیال نہ ہو، تو کھانا اور سونا افضل ہے۔ بلکہ اگر کثرت کی وجہ سے عبادت سے اکتا جائے اور معلوم کرے کہ اگر کچھ دیر آرام کر لے گا تو اس کی خوشی پھر لوٹ آئے گی، تو اس وقت اس کے لیے آرام کرنا عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، دلوں کو آرام دو اور حکمت کے ساتھ ان سے کام لو، وہ بھی جسموں کی طرح تھک جاتے ہیں۔ بالکل درست ہے، کیونکہ سارا دن اگر انسان ایک ہی کام کرتا رہے تو وہ اکتا جاتا ہے۔ بعض نے کہا، دلوں کو آرام دو، اس طرح وہ ذکر کو یاد رکھیں گے۔ اور یہ باریک نکات ہیں جو علماء کی مجالس سے حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ طب کا ماہر کبھی گرمی والے کا علاج گوشت سے کرتا، حالانکہ وہ بھی گرم ہوتا ہے، اور حاذق یعنی ماہر طبیب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گوشت سے مریض کی قوت لوٹ آئے تاکہ علاج کو برداشت کر سکے۔ اسی طرح جنگ کا ماہر کبھی ہیلا کرتا ہے، آتا نا متحرفا لقتال او متحیزا، سورۃ انفال میں آتا ہے، اور مقابل کے آگے بھاگ اٹھتا ہے تاکہ اسے کسی تنگ جگہ میں لے جائے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا شیطان کے ساتھ جنگ اور دل کا علاج ہے۔ دیدور یعنی آنکھیں رکھنے والا آدمی اس رستے میں باریک چالوں کے لیے ٹھہر جاتا ہے، جنہیں کمزور آدمی صحیح نہیں سمجھتا۔ یعنی بعض وقت کسی کام کو وہ کچھ عرصے کے لیے روک دیتا ہے، دوسرے سمجھتے ہیں کہ وہ شاید اپنا نقصان کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے بہتر طور پر آمادہ کر رہا ہوتا ہے کسی پہلے سے بہتر کام کے لیے۔ جس چیز کا علم نہ ہو اسے غلط نہ سمجھنا چاہیے، یہاں تک کہ اس کے اسرار منکشف ہوں، یعنی ججمنٹل نہ ہوں، صبر سے کام لے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب ایسا ہے کہ سوالوں کا وقت ہے۔
اگر ہم نفل پڑھیں اور ساتھ میں بیبی ہو،
ہاں تو ایسا کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، ایسا نفل کے لیے کر سکتے ہیں۔ فرض اور نفل کو اکٹھا نہیں کر سکتے کہ آپ ظہر کی نماز پڑھیں، چار فرض ظہر اور سنت اور نفل اور قضاء اور سب کچھ اکٹھا، یہ نہیں کر سکتے، لیکن ایک نفل میں کئی نفلوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔
فائیو
جی فرمائیے.
میں نے کہا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اجر اللہ اور رسول سے تلنا ہے, تو سوال ہے کہ رسول اللہ کیسے اجر ہوں گا؟
دیکھیں بعض اوقات وہ غنائم کے مال کو تقسیم کرتے تھے یا انعام دیتے تھے, اب تو نہیں ہے ظاہر ہے کہ اب کیسے ہو سکتا ہے. وہ جیسے آتی ہے نا آیت جس میں فاستغفر لهم الرسول, کہ رسول ان کے لیے استغفار کرتے, تو وہ ان کے لائف کے لیے ہی ہے.
زیادہ ایک سوال ہے کہ یہ اینڈ پیج پر لاسٹ پیج پر ہے
جی,
علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے
جی, اس میں دلوں کو آرام دینے سے مراد یہ ہے کہ جیسے اب دیکھیے ہم پڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہیں تو پھر ہم کچھ ہنسی مذاق کی بات کر لیتے ہیں, پھر دوبارہ پڑھنے میں سنجیدگی ہو جاتی ہے, ڈسکشن ہوتی ہے کلاس میں کیسٹ بند کر کے, یہ دل کو آرام دینے والی بات ہوتی ہے نا کہ جیتے جاگتے لوگ بولتے ہیں پھر اس میں. اور اسی طرح یہ کہ صحابہ کرام کیا کیا کرتے تھے, ہر چیز میں جس چیز کو بھی آپ سمجھنا چاہیں, ایک میں اصول آپ کو بتا دوں, میرا پرسنل ذاتی طریقہ یہی ہے, جس کانسیپٹ کو مجھے سمجھنا ہو قرآن میں سے سنت میں سے, تو میں ہمیشہ یہ دیکھتی ہوں اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, صحابہ کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے, تو فوراً جواب مل جاتا ہے. مثال کے طور پر صحابہ دور جاہلیت کی باتیں کیا کرتے تھے, شعر و شاعری بھی بعض وقت کرتے, اپنے خواب سناتے, اپنے دل کی باتیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو یہ دلوں کو آرام دینا ہوتا ہے, یعنی کسی سے اپنے خیالات شیئر کرنا, یعنی وہ باتیں کرنا کہ جس سے دل کو خوشی ہو. کچھ چیزیں تو مجبوراً کرتے رہتے نا کہ ہماری ڈیوٹی ہم نے کرنا ہے, مثلاً اگر ہم نے پڑھانا ہے تو ہمیں پڑھنا ہے, چاہے ہم تھکے ہیں چاہے اکے ہیں جو بھی ہیں ہمیں اس کو پڑھنا ہے, چاہے ہمارا اس میں دل لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا. اسی طرح کوئی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے آپ کرتے ہیں تو بسا اوقات آپ اس میں مجبوراً بھی کر رہے ہوتے ہیں کام, نہیں اتنا تھک جاتے ہیں. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بہت خوشی سے کرتے ہیں, تو جب انسان مجبوری کے کام کرتے کرتے تھک جائے تو پھر کیا کرے, ایسے کام کرے کہ جو خوشی سے کر سکے, ٹھیک ہے. اس سے یہ ہے کہ انسان کے اندر تک اس کی روح سراب ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے اگر آپ نماز پڑھیں قرآن پڑھیں کوئی بھی اچھا کام کریں تو اس میں اور زیادہ آپ کی خوشی و خضوع کی کیفیت بھی بڑھتی ہے, کیونکہ آپ کا دل آرام کے بعد پھر اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے. تو دل کا بھی تو حق ہے نا, جیسے جسم کا حق ہے کہ ہم سو کے اپنی نیند پوری کر لیتے ہیں, دل بچارہ تو سب بھی کام کرتا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں نا اچھا رہے دل کے پاس پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. جی
میرا کوشچن تھا کہ مجھے تو آپ کی بات سے یہ سمجھ آئی ہے کہ جتنے بھی ہم تو ہاسٹلائز ہیں, جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں اس سب میں ہم جو ہے وہ اپنی نیت خالص کرنے اور ایک کی بجائے تین چار نیت کر, لیکن سم ٹائم جیسا ہوتا ہے کیونکہ نئے نئے ہیں نا اس فیلڈ میں, تو بعض اوقات ہوتا ہے ہماری نیت جو ہے وہ ہمیں یاد نہیں رہتی کرنی, تو پھر وہ اگر اینڈ میں کر لیجیے تو کیا اس کا اجر مل جائے گا؟
ہاں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا آپ خوشی سے راغب ہوئے اس کام کی طرف, اگر نہیں تو بس قائل کر لیں اپنے آپ کو, کیونکہ نیت جو ہے نا کسی کام کی طرف راغب ہونا ہے, ٹھیک ہے. بعض اوقات خوشی سے راغب ہوتے ہیں, جس اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو کہا تھا نا اتیاتا وان او کرہن قالتا اتینا تائعین, کہ آؤ خوشی سے یا نہ خوشی سے, انہوں نے کہا ہم خوشی سے آتے ہیں. تو جب آپ کو کسی کام کی طرف بلایا جائے تو اگر دل نہ بھی چاہ رہا تو آ جائے پھر نیت درست کر لیں, ٹھیک ہے, تو بعد میں بھی کی جا سکتی ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے.
آج
استاد
میرا بھی ایک
کوشچن
ہے, جو یہ 531 پیج کے اوپر لکھا ہے کہ نیت صرف دل کے آمادہ ہونے کا نام, اور یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت نیت اختیار کے تحت نہیں, کیا یہ کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ اگر نیت اختیار کے تحت نہیں ہے تو پھر اس پہ اجر کیسے ہوگا؟ کیونکہ اجر تو اختیار پر ہے نا کہ آپ نے کوئی چیز,
یعنی اجر کوشش پر ہے. بات یہ ہے کہ ہماری نیتیں کیسے بنتی ہیں, اگر ہم اس طرح سے پیچھے چلے جائیں بیک گراؤنڈ میں, مثلاً ہم نے کوئی چیز پڑھی یا ہم نے کوئی چیز سنی یا کسی کو کرتے ہوئے دیکھی, تو اس چیز کا اثر ہمارے اندر آتا ہے نا, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے خود بخود قدم اٹھنے لگتے ہیں اس کام کی طرف, اور ہم سوچ سمجھ کے نہیں جا رہے ہوتے بلکہ اس اثر کی وجہ سے جا رہے ہوتے ہیں جو ہم نے کسی چیز سے لیا ہوتا ہے. تو اب وہ جو ہمارے اندر ایک ارادہ اٹھا وہی ہماری نیت ہے اصل میں. ہر وقت ہم سوچ سوچ کے تھوڑی کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا میں یہ کرنے جا رہا ہوں اور میں یہ کرنے جا رہا ہوں, لیکن کچھ کام ضرور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ہمیں واقعی کوشش کر کے نیت کرنی پڑتی ہے. تو موسٹ آف دا ٹائم ہم بغیر کوشش کے کسی چیز کی طرف راغب ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھار کوشش کے ساتھ بھی اس طرف چلتے ہیں.
جی جزاک اللہ
خیر. میرا انہوں نے پیچھے آپ قسمیں بتائی نا, دوسری قسم عبادات ہے اسی پیج کے اوپر ہے, ٹھیک ہے نا. پہلی قسم گناہ ہے, یعنی ہمارے اعمال جو ہیں ایک تو وہ ہیں جو غلط ہوتے ہیں جن کو ہم گناہ کہیں گے, ٹھیک ہے. دوسرے وہ جو اچھے کام ہیں جیسے عبادت وغیرہ ہے, اور تیسرے وہ جو نہ گناہ ہے نہ عبادت ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ مباح ہے, جس کے کرنے کا ثواب نہیں اور جس کے کرنے پر گناہ بھی نہیں, نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسے کاموں میں بھی اچھی نیت کر کے اجر کمائے ان کو عبادت بنا لے. مثلاً کھانا کھانا, سر میں تیل لگانا, اب کوئی عبادت تو نہیں نا, لیکن آپ ان کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں. از اٹ کلیئر؟ یہ کہتے ہیں کہ خوشبو لگانا جو ہے یہ عبادت ہے یا گناہ ہے, آپ مجھے بتائیے. اس کو چھوڑیے, آپ مجھے بتائیے, اگر آپ پرفیوم لگاتی ہیں تو کیا سوچ کے لگاتی ہیں؟ بس ایسے لگا لیتے نا, جاتے ہیں کمرے میں, نظر آیا اٹھایا لگایا باہر آ گئے. میں تو ایسے ہی کرتی ہوں, سامنے رکھا ہوا ہے بس جب دل چاہے اٹھا کے لگا لیا, کیونکہ خوشبو اچھی لگتی ہے. اور ہوتی بھی گھر میں, کہیں باہر جانا نہیں ہوتا, اس لیے یہ بھی ڈر نہیں ہوتا کیونکہ غیر آدمی کسی تک پہنچے گی. تو اس میں آپ دیکھیے کہ خوشبو لگانا کیا ہے, بس ایک عادت روٹین ہے, لیکن اس میں اگر انسان نیت کر لے کہ میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے تھے, اس لیے لگایا انسان کہ میں نیکی کی مجلس میں جا رہا ہوں. مثلاً میں جب کلاس میں جاتی ہوں تو خاص طور پہ لازمن لگا کے جاتی ہوں, اور وہ اسی وجہ سے کہ میں وہاں زیادہ فریش ہوں پڑھانے میں یا پڑھنے میں یا بیٹھنے میں. اور بدبو کو دفع کرنے کی نیت, کہ اگر مثلاً کچن میں کام کیا اور جسم پر کوئی کھانے وانے کی خوشبو کپڑوں کی ہے, آپ لوگوں کو شاید اس کا اندازہ نہ ہو, یہاں گھر بند ہوتے ہیں, اگر آپ ایک انڈا بھی فرائی کریں نا تو اس کی بھی خوشبو آپ کے کپڑوں میں چلی جاتی ہے, اور جب آپ باہر نکلیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ انڈا کھا کر آئے. تو اس لیے بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کلاس میں جاتے وقت کوئی ایسی چیز جسم سے ایسی یا کپڑوں سے کوئی ایسی اسمیل نہ آئے, ٹھیک ہے. تو اب آپ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اچھا میں کلاس میں جا رہی ہوں جلدی سے تیار ہو جاؤں, اچھا میں نے یہ لگا لی ہے کہ نہیں, اور اندر ہی اندر ایک ایک سیکنڈ میں نیت آ رہی ہوتی ہے, اچھا مجھے یہ اس لیے لگانا ہے تاکہ میں فریش ہو جاؤں, آج میں نہائی نہیں تو مجھے اور بھی کیئر کرنی ہے, ابھی میں نے کچن میں کام کیا ہے تو مجھے اور بھی کیئر کرنی. یہ اب یہ بولنے میں تو مجھے منٹ لگ رہا ہے, لیکن جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اندر ہی اندر تو وہ کیا ہوتا ہے, وہی نیتیں ہوتی ہیں جو ہمارے دل کی باتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو نیت اصل میں کیا ہے؟ دل کی باتیں, کہ ہمارا دل کدھر جا رہا ہے. تو اس کو ٹھیک رکھنا بہت ضروری ہے. منافقوں کی مشکل کیا تھی؟ فی قلوبہم مرضن, ان کے دل بیمار تھے. جب دل بیمار ہوتا ہے تو نیتوں میں بھی بگاڑ ہوتا ہے. اچھی نیتوں کے لیے کیا ضروری ہے؟ دلوں کا علاج کیا جائے. جی اور کوئی
530 پیج پہ جو دوسری قسم عبادات کی ہے, تو اس میں یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت کرتے ہیں, اگر کوئی نیت اور نہ ہو تو جس طرح کہ میں نماز پڑھتی ہوں تو میں نیت کرتی ہوں کہ میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں دل کے ارادے سے, تو یہ صرف نیت ہوتی ہے کہ بھئی ہم اللہ کی رضا کی خاطر, تو کیا اس کے بارے میں
اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ بس صرف عادت نماز پڑھتے ہیں, بس نماز کا وقت ہو گیا اٹھے اور پڑھ لی, کوئی انہیں خیال نہیں, نہ اللہ کی یاد آتی ہے اس میں, جیسے منافقین کی نماز ہوتی تھی, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, جب نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی کرتے ہیں, يُرَاؤُونَ النَّاسَ, دکھاوے کے لیے آتے ہیں صرف خانہ پوری کرنے کے لیے, کہ اگر نہ گئے تو وہ حاضری نہیں لگے گی, وہ کہیں گے آج فلاں لڑکی کہاں ہے نماز کیوں نہیں پڑھی. اور وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, اور نماز میں اللہ کا ذکر کم ہی کرتے ہیں, ادھر ادھر کی باتیں سوچ کے بس ایسے سلام پھیر کے آ گئے. تو یہ اس طرح کی ایفرٹ جو ہے نا, اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا.
جی یہ ایک سوال ہے سنن کا پیج نمبر 530 سے کہ امام شافعی نے یہ کہا ہے کہ وہ اچھی ہو اس کی عقل زیادہ
دیکھے نا یہ عقل مند انسان کا کام ہے نا کہ وہ کانشیس ہوتا ہے کہ میں کس طرح دوسروں کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ میرے اندر سے کسی کو سمیل تو نہیں آ رہی میرے کپڑوں سے یا میرے جسم سے یا میری کسی بھی چیز سے تو یہ اس کا لحاظ کون رکھے گا وہی جس کے اندر کوئی عقل سمجھ ہوگی اور جو بے وقوف انسان ہوگا اس کو پرواہ ہی نہیں یعنی اچھی خوشبو رکھنا عقل مند ہونے کی نشانی ہے اور پھر یہ اچھی خوشبو جو ہے وہ صرف یہ بھی نہیں ہوتی کہ انسان پرفیوم ہی لگائے ہر انسان کے جسم کی ایک خوشبو ہوتی ہے ہر انسان کے جسم کے اندر سے ایک سمیل ہوتی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں کوئی سمیل نہیں تھی حتیٰ کہ ان کے پسینے اور باقی جو اخراجات تھے اس میں بھی کوئی سمیل نہیں تھی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسے کسی انسان کی سوچ ہوتی ہے جیسے اس کے خیالات ہوتے ہیں جیسے اس کی خوراک ہوتی ہے جیسے اس کا رہن سہن ہوتا ہے اس کے مطابق اس کے اندر سے ایک اس کی روح کی خوشبو کہنا چاہیے کیونکہ جب فرشتے جان لینے کے لیے آئیں گے تو اس وقت کیا کہیں گے کہ اے پاک روح جو پاک بدن میں تھی یعنی انسان جسمانی طور پر بھی صاف ستھرا تھا اور خیالات بھی اس کے پاکیزہ تھے تو وہ جو پاک روح ہوتی ہے اور پاک جسم ہوتا ہے اس سے ایک پاک یا ایک اچھی فیلنگ دوسروں کو آتی ہے
زیادہ
نیتیں
ہو سکتی ہیں انہوں نے کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہر
مقام
میں ایک سے زیادہ
نیتیں
کیا ہو سکتی ہیں
اس کی مثال اسی کتاب میں دی ہوئی ہے کہ مثلاً اس میں کہتے ہیں جیسے اس کی مثال مسجد میں بیٹھنا ہے کہ وہ ایک نیکی ہے مسجد میں بیٹھنا ہی نیکی ہے اور بھی نیتیں ہو سکتی ہیں مثلاً ایک نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے اعتکاف کی نیت کر لے اعضاء کو گناہ سے روکنے کی نیت کے باہر ہوں گا تو غلط کام کروں گا مسجد میں تو غلط کام نہیں کروں گا اس کے ساتھ یہ نیت بھی کہ اللہ کی راہ سے روکنے والی چیزوں سے علیحدہ ہو جائے ٹھیک ہے کیونکہ اللہ کا ذکر مسجد میں زیادہ ہو سکتا ہے باہر ہوگا تو ڈسٹریکشن ہوگی تو یہ زیادہ نیتیں کرنے کا طریقہ ہے اوکے جزاکم اللہ خیرا سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ